الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، ضعیف اور موضوع روایات کے تعلق سے پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے چل رہی تھی، اور ضعیف اور موضوع روایات کی علامتیں کیا ہیں، خاص طریقے سے موضوع روایات کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور اس سلسلے میں بہت ساری کتابوں میں جو موضوع روایتیں موجود ہیں اور ان کے لکھنے والوں نے، محدثین نے اس پر حکم نہیں لگایا ہے، تو اس کے تعلق سے جو شبہ پیش کیا جاتا ہے اس کا جواب بھی ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو دیا تھا. آج خاص طریقے سے اس موضوع پر ضعیف اور موضوع روایات کو عمل کے طور پر پیش کرنا یا اس پر عمل کرنا، ضعیف حدیث پر عمل کرنا. موضوع روایات کا عام طریقے سے مسئلہ نہیں آتا زیادہ عمل کرنے کے تعلق سے، ضعیف حدیثوں ہی کا زیادہ مسئلہ آتا ہے. تو اس میں ضعیف اور موضوع سب پورا ایک موضوع پورے کو شامل کر کے اس پر عمل کرنا، عربی میں کہتے ہیں اس کو العمل بالحدیث الضعیف او العمل بالحدیث الموضوع، کہ کیا موضوع حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے یا موضوع حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیا ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے یا ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہی ہمارا جو ہے آج کا یہ موضوع ہے. پہلے اس موضوع کو ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے، آج کا یہ سبجیکٹ اسے پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ اگر وقت بچتا ہے تو حدیث قدسی کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، حدیث کی کچھ اور قسمیں ہیں ان کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آئیں گے. تو بات تھی پہلے ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے تعلق سے. اس سلسلے میں اہل علم کی تین رائے ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے نہ کرنے کے تعلق سے، اہل علم کی تین رائے ہے. اصول حدیث میں یہ تینوں رائے پیش کی جاتی ہے. ویسے اگر ہم دیکھیں گے تو لوگوں کی رائے، لوگوں کی جو اوپینین ہیں، جو اقوال ہیں، اور زیادہ بھی ہوں گے، لیکن ان سب کو ہم تین حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تین رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جب ضعیف کی بات آ گئی ہے تو موضوع بدرجے والا اس میں آ جاتی ہے، یعنی جب ضعیف حدیث پر ہی عمل نہیں کر سکتے، جائز ہی نہیں ہے، تو موضوع حدیث پر بدرجے اولا عمل کرنے کا سوال نہیں آئے گا. جس کے بارے میں ہمیں یقین سا ہے کہ بالکل یقین نہ ہو تو بھی یقین سا ہے کہ یہ من گھڑت روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کر دی گئی ہے، اس پر تو عمل کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. تو پہلا قول، پہلی رائے جو اس سلسلے میں اہل علم کی ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر بالکل عمل نہیں کیا جا سکتا. اس کو یوں بھی کہتے ہیں مطلقاً عمل نہیں کیا جا سکتا، عربی میں مطلقاً کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ ضعیف حدیث سے عقائد میں کوئی مسئلہ لے سکتے ہیں، جس کا تعلق عقیدے سے وہ بھی نہیں لے سکتے، ضعیف حدیث سے آپ کوئی مسئلہ جو حکم میں، جو فقہ میں شامل ہوتا ہے، جو مسائل میں شامل ہوتا ہے، فقہی مسائل، نماز، روزہ، زکات، اس میں بھی آپ نہیں لے سکتے، اس کو احکام کہتے ہیں، احکام میں بھی نہیں لے سکتے. اور تیسرا ہے جسے ترغیب، ترہیب یا فضائل کہتے ہیں، فضائل میں بھی آپ ضعیف حدیث کو نہیں پیش کریں گے. تو کسی میں بھی نہیں، مطلقاً، یہ پہلا اوپینین ہے، مطلقاً یعنی کسی میں بھی نہیں، نہ عقیدے کے باب میں، نہ احکام کے باب میں احکام سے مراد یہی روزے، نماز، زکوٰۃ، جو بھی یہ شریعت کے احکام ہیں وہی احکام میں داخل ہوتے ہیں. اور تیسرا کیا ہے؟ فضائل کا باب، جسے اب ترغیب اور ترہیب بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کسی عمل میں رغبت پیدا کرنے کے لیے، کسی بھی برائی سے لوگوں کو بچانے کے لیے، جسے ترہیب کہا جاتا ہے. تو چاہے ترغیب ترہیب کا باب ہو یا جسے ہم فضائل بھی کہہ سکتے ہیں، فضائل کا باب ہو یا احکام کا باب ہو یا عقائد کا باب ہو، کسی بھی حال میں ضعیف حدیث سے دلیل نہیں لیا جا سکتا. جب فضائل میں نہیں لے سکتے تو عقائد اور احکام میں تو بدرجہ اولا بھی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا پہلا قول جو ہے عام طریقے سے محدثین میں، امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور جو ہے محدث اور جرح و تعدیل کے بڑے مشہور امام مانے جاتے ہیں، یہ امام ابن معین رحمۃ اللہ، یحییٰ بن معین، ان کا پورا نام ہے یحییٰ بن معین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے جو دوسرے بڑے بڑے محدثین محققین کہلاتے ہیں، وہ لوگ اسی بات کے قائل رہے ہیں کہ ضعیف حدیث کو بالکل دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، بالکل دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جائے گا ضعیف حدیث کو، بالکل کسی بھی باب میں نہیں، کسی بھی مسئلے میں نہیں، چاہے اس میں صرف کوئی فضیلت بیان کی گئی تب بھی اس کو ہم نہیں بیان کریں گے، فضیلت کے طور پر بھی نہیں بیان کریں گے، بالکل ہی نہیں بیان کریں گے. کبھی بیان کریں گے تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ضعیف ہے، اس لیے نہیں کہ عمل کرنا ہے، بلکہ صرف ضعیف ہونے کے لیے کہ یہ ضعیف ہے، اس کو ضعیف بتانے کے لیے اس کو ذکر کر سکتے ہیں، ورنہ اس کا ذکر بھی نہیں کریں گے. دوسرا قول، یہ پہلی رائے ہو گئی. دوسرا قول اس سلسلے میں، بعض لوگوں کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں جب اس مسئلے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہ ہو. ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں جب مسئلے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہ ہو، یعنی ایک مسئلہ ہے اور اس میں صرف یہی ضعیف حدیث ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے اس مسئلے کے تعلق سے، تو اس ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں. واضح ہے بات؟ بالکل. کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، ایک حدیث ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، صرف ضعیف حدیث ہے اس مسئلے میں، تو اس ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ وہ ضعیف ہے لیکن چونکہ کوئی دوسری روایت نہیں ہے اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے. یہ ایک دوسرا قول ہے. یہ قول عام طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے ایک قول یہ نقل کیا جاتا ہے کہ الضعیف عندنا اقوى من آراء الرجال، الضعیف عندنا اقوى من آراء الرجال، عربی میں جملہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث ہمارے نزدیک یہ زیادہ قوی ہے، عمل کرنے کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے لوگوں کی رائے کے مقابلے میں. آراء الرجال کا معنی ہوا لوگوں کی رائے، لوگوں کی رائے کے مقابلے میں ہم کسی آدمی کا اجتہاد لیں اس پر عمل کریں، اس سے بہتر ہے ہم کس پر عمل کریں؟ ضعیف حدیث پر عمل کریں. یہ ان سے بات نقل کی جاتی ہے. میں پھر سے آپ کو عربی میں اس کو کہتے ہیں الضعیف عندنا اقوى من آراء الرجال، کہ ضعیف حدیث ہمارے نزدیک لوگوں کی رائے کے مقابلے میں، لوگوں کے اجتہاد کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، زیادہ طاقتور ہے، زیادہ وزنی ہے. یعنی ہم بجائے لوگوں کی رائے لینے کے کس پر عمل کر لیں گے؟ ضعیف حدیث پر عمل کر لیں گے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس طرح کی بات آئی ہے کہ اگر مسئلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، تو وہ اس پر عمل کرنے کے قائل ہے. یا بعض مرتبہ یہی بات دوسرے انداز سے بھی پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے، جو ہے فضائل کے تعلق سے، کہ فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل کر لیں گے. تو مختلف انداز میں یہ بات پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے. اگر ہم خلاصہ لیں گے ساری باتوں کا تو خلاصہ یہی نکلے گا کہ ضعیف حدیث پر چاہے وہ فضائل سے تعلق رکھتی ہو یا یہ کہ اس مسئلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے, صرف یہی ایک حدیث ہے اور وہ ضعیف ہے, تو اس پر عمل کرنے کے وہ بھی قائل ہیں. ان کی اقوال اس طرح کے ملتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حنابلہ نے یعنی امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی مراد ضعیف حدیث سے یہاں پر بالکل ضعیف حدیث نہیں ہے, بلکہ جو محدثین کی اصطلاح میں حسن لغیر ہی کہلاتی ہے. اس کے پہلے مقبول کے ہم نے چار درجے آپ کو بیان کیے تھے, مقبول حدیث کے, جن حدیثوں کو قبول کیا جاتا ہے, عمل کیا جاتا ہے. ایک تو صحیح, صحیح لذاتے ہی, دوسرے صحیح لغیر ہی, تیسرے حسن لذاتے ہی, اور چوتھے حسن لغیر ہی. تو کہتے ہیں کہ جو محدثین کے یہاں مقبول حدیث ہے جسے ضعیف شمار نہیں کیا جاتا ہے, وہی حدیث امام احمد بن حنبل کے اس قول میں مراد لی گئی ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے جب مسئلے میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو, یا ضعیف حدیث ہمارے نزدیک لوگوں کی رائے کے مقابلے میں بہتر ہے, یا فضائل کے باب میں اس پر عمل کرنے کی بات جو بھی امام احمد بن حنبل سے جس طرح کی بھی بات آئی ہوئی ہے وہ سب جو ہے ضعیف سے مراد حسن لے گئے رہی ہے. بالکل ضعیف حدیثیں نہیں ہیں جس کو واقعی معنی میں ضعیف محدثین کے یہاں کہا جاتا ہے. اس طرح کی باتیں امام احمد بن حنبل کے اس قول کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما اور دوسرے جو ہے اہل علم سے جو خاص طریقے سے فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے ہیں ان سے اس طرح کی بات اس کی شرح میں آئی ہوئی ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ یہاں ضعیف سے مراد وہ ضعیف حدیث نہیں ہے جو محدثین کے یہاں بالکل قابل اعتبار نہیں ہوتی, بلکہ امام احمد عمل کی مراد ضعیف حدیث سے وہ حدیث مراد ہے جو حسن لے غیر ہی کے درجے میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو سمجھانے کے لیے ان لوگوں نے یہ بات بھی پیش کی جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے حدیث کی دو قسمیں کرتے تھے محدثین, پہلے دو قسمیں کرتے تھے, صحیح اور ضعیف. حسن کی قسم نہیں کرتے. تو جب صحیح اور حسن کرتے تھے, صحیح اور ضعیف قسم کرتے تھے, تو حسن لذاتے ہی کو صحیح میں داخل کر لیتے تھے اور حسن لغیر ہی کو ضعیف میں داخل کر لیتے تھے. تو اسی لحاظ, اسی اصطلاح کو سامنے رکھ کر کے امام احمد بن حنبل کی یہ رائے ہے کہ ضعیف پر عمل کرنے کی بات جو ان سے آئی ہوئی ہے, جن شرطوں کے ساتھ بھی آئی ہوئی ہو یا جس تفصیل کے ساتھ بھی آئی ہوئی ہو, تو وہاں ضعیف سے مراد یہی حسن لے گئے رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعد کے جو بھی حنبلی علماء ہیں وہ عام طریقے سے ضعیف حدیثوں پر عمل نہیں کرتے ہیں, ضعیف حدیثوں کو لیتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے امام احمد بن حنبل کے اس قول کے بارے میں یہی سمجھا ہے کہ ان کی مراد حسن لے گئے رہی ہے, حسن لے گئے رہی ہے. ٹھیک ہے, ان سے یہ باتیں آئی ہوئی ہیں. اسی سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو انشاءاللہ بعد میں آپ کو درس کے آخر میں جو ہے وہ پوری چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور یہ بات بھی کہ امام احمد بن حنبل سے جن حدیثوں کے بارے میں انہوں نے ضعیف کہا بعد میں عمل کی باتیں آئی ہوئی ہیں, اس میں سے بعض حدیثیں تو واقعی حسن لغیرہ کو پہنچتی ہیں, لیکن سب حدیثوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی. یہ بات بھی ہے, یعنی بعض ایسی حدیثیں بھی ہیں جو ضعیف ہیں اور ضعیف ہی ہیں, حسن لغیرہ تک نہیں پہنچتی ہیں, اور امام احمد بن حنبل سے اس پر عمل کرنا ثابت ہے. تو یہ تو بات تھی امام احمد بن حنبل کے تعلق سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ضعیف حدیث بھی اگر ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں, چاہے راوی جو ہے ضعیف ہے, جبکہ اس مسئلے کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. وہ جو بات کہتے ہیں, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ امام, یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں ہی یہ باتیں ہیں, یعنی کسی اور کتاب سے میں بات نہیں بیان کر رہا ہوں, انہیں کی کتابوں میں یہ باتیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ یہ بات اس طرح سے پوچھی گئی کہ نماز میں اگر کوئی ہنستا ہے، نماز میں اگر کوئی ہنستا ہے، نماز میں ہنس دے، قہقہ لگا دے، یعنی آواز کے ساتھ، اسی کو قہقہ کہتے ہیں، لگا دے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا وضو بھی باطل ہے اور اس کی نماز بھی باطل ہے، اس کو پھر سے وضو کر کے آ کے نماز پڑھنی پڑے گی، یہ مسئلہ ہے ان کے. تو نماز میں قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب ان سے یہ بات پوچھی گئی، سلسلے میں دریافت کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے جبکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹنے کا کیا تعلق ہے، چونکہ یہ باتیں بہت مشہور رہی ہیں خاص طریقے سے فقہ حنفی کے تعلق سے، کہ یہ بات کوئی اگر عقل میں یا قیاس کے خلاف ہوتی ہے تو یہ لوگ حدیث کو نہیں لیتے، کس کو لے لیتے ہیں؟ قیاس کو لے لیتے ہیں. بات بہت مشہور تھی، تو اس لحاظ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہاں تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر ہے، نماز کے باہر ہے، قہقہ لگایا، وضو کر کے آیا، بات ہوئی، قہقہ لگایا، تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے؟ ان کے یہاں بھی نہیں ٹوٹتا ہے، کسی کے یہاں بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. نماز کے اندر قہقہ لگایا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ بات بالکل کس کے خلاف لگتی ہے؟ خلاف لگتی ہے، قیاس کے خلاف لگتی ہے. قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز نماز کے باہر وضو کو نہیں توڑتی وہ نماز کے اندر بھی وضو کو نہیں توڑ سکتی. پھر آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی قہقہ لگاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو وضو بھی دوبارہ کرنا چاہیے اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی چاہیے، آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا اس لیے کہ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، اس کے بارے میں حدیث موجود ہے. جس حدیث کو انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس مسئلے میں اور کوئی حدیث نہیں. چونکہ کوئی مسئلے میں کوئی دوسری حدیث نہیں ہے تو اسی ضعیف حدیث سے انہوں نے دلیل لیتے ہوئے کہا کہ نماز میں اگر کوئی، حالانکہ وہ بالکل قیاس اور عقل کے خلاف بات ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ وضو ٹوٹ جائے گا، وضو اس کا باقی نہیں رہے گا. یہ ان سے باقاعدہ سوال کیا گیا، ان کا جواب ہے، اور یہ بعض فقہ حنفی کی بات دعوی میں چیز موجود ہے. یہ بات تھی دوسرے قول کے بارے میں، میں نے کہا تین قول ہیں، یہ دوسرے قول کے بارے میں بات تھی. تیسری رائے جو ہے لوگوں کی ضعیف حدیث پر عمل کرنے اور نہ کرنے کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن چند شرطوں کے ساتھ، یعنی کنڈیشنز جو ہے اپنا، پھر الگ الگ لوگ الگ الگ انداز سے کنڈیشن بیان کیے ہوئے ہیں، ان سب کو ہم اس قول میں جمع کر رہے ہیں. تو تیسرا یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا ہے، چند شرطیں ہیں، چند جو ہے کنڈیشنز ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. پہلی بات ان کے یہاں ہے کہ اس کا تعلق فضائل سے ہو، فضائل سے ہو، احکام سے یا عقائد سے نہ ہو. پہلی کنڈیشن یہ، تعلق کس سے ہو؟ فضائل سے ہو، فضائل سے ہو، احکام سے، عقائد سے اس کا تعلق نہ ہو. دوسری شرط ہے ان کے یہاں، جو بھی عمل کرے عمل کرتے ہوئے احتیاط کی نیت رکھے، احتیاط کی نیت رکھے، اس کا ثابت ہونا یہ نیت نہ رکھے. سمجھ میں آئیے، یعنی احتیاطاً ہم اس پر عمل کر لے رہے ہیں اور اس کو ثابت مان کر کے نہیں کرتے، جو بھی عمل کرے اس کو ثابت مان کر کے عمل نہ کرے. تیسری کنڈیشن اس کے لیے، تیسری شرط یہ بیان کرتے ہیں کہ عمل کرتے ہوئے اس عمل کو مشہور نہ کرے لوگوں کے درمیان. اللہ یشہر العمل بہ، عربی میں اس کے الفاظ آتے ہیں کہ عمل کو لوگوں کے درمیان مشہور نہ کرے. اس کا اپنا ذاتی طور پر عمل کر لے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس عمل کو لوگوں کے درمیان مشہور نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عمل لوگوں کے درمیان ایک سنت بن کر کے جاری ہو جائے، سب لوگ اس پر عمل کرنے لگے، ایسا نہیں. اس عمل کو لوگوں کے درمیان مشہور نہ کرے، ٹھیک ہے. چوتھی شرط اس کے لیے ہے کہ اس کا ضعف بھی معمولی درجے کا ہو، کمزوری حدیث کے اندر معمولی درجے کی ہو، بہت زیادہ نہ ہو. جیسے ہم محدثین کے یہاں ضعیف جدن کہتے ہیں، متروک کہتے ہیں، منکر کہتے ہیں حدیث کو، تو یہ ایسے الفاظ ہیں، یا موضوع حدیث کہتے ہیں، باطل حدیث کہتے ہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں جو بتاتے ہیں کہ حدیث بہت زیادہ ضعیف، حدیث بہت زیادہ ضعیف بھی نہ ہو، کیا ہو؟ ہلکے درجے کا ضعف اس کے اندر پایا جاتا ہو، بہت ہلکے معمولی درجے کا ضعف اس کے اندر پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ ہاں بولیے. اصل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اصل میں چائے میں آپ کا جو ہے وہ یہ شرطیں بھی کھل جائیں اسی کے اندر جو. ہاں بولیے تو یاد رہیں گے. فضائل سے تعلق ہو، احکام اور عقائد سے تعلق نہ ہو. ہاں احتیاط کی نیت ہو، جی ثابت ہونا، یعنی کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ حدیث ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا نہیں، بلکہ بس ایک احتیاط کی نیت سے عمل کر لے، ثابت ہونا نہ ہو اس کا. مشہور نہ کرے عمل کو لوگوں کے درمیان، ایسا نہ ہو کہ سب لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. ضعف اس کا بہت زیادہ نہ ہو، ضعف اس کا بہت زیادہ نہ ہو، یعنی ہلکا سا ضعف ہے، ہلکی سی کمزوری ہے حدیث میں، لیکن بہت زیادہ نہیں. اس لیے موضوع حدیثیں اس میں نہیں آتی ہیں، منکر اور جو ہے بہت ضعیف حدیثیں اس کے اندر نہیں آتی ہیں، بہت معمولی درجے کا جس کے اندر ضعف ہوتا ہے. محدثین کے الفاظ میں اس کا پتہ چل جاتا ہے، جب وہ کہتے ہیں صرف ضعیف کہتے ہیں تو اسی میں ہلکا ضعف ہوتا ہے. کہیں بھی جب پڑھیں آپ کسی بھی محدث کو حدیث پر حکم لگاتے ہوئے کیا کہا ہے، صرف ضعیف کہا ہے تو اسی میں ہلکا ضعف ہوتا ہے. اگر یہ بتانا ہوتا ہے کہ بہت ضعیف ہے تو کہتے ہیں منکر، ضعیف جدا، یعنی بہت زیادہ ضعیف، اس کا انہوں نے بہت زیادہ ضعیف، یا متروک، متروک کہیں تو اس کا مطلب کہ حدیث بہت ضعیف ہے، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس پر بالکل جو ہے کسی طرح سے بھی عمل کرنا صحیح نہیں ہوگا، یعنی احتیاط کے طور پر بھی عمل کرنا صحیح نہیں ہوگا، متروک جو ہے. اسی طریقے سے باطل کہیں حدیث کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے کہیں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یا موضوع کا لفظ استعمال کریں، تو یہ سب کے سب بہت زیادہ ضعیف میں آتے ہیں، تو یہ من گھڑت ہونے کی طرف جو ہے اس میں زیادہ جو ہے مشابہت ہوتی ہے. اس لیے ان حدیثوں کے بارے میں نہیں، ہلکا سا ضعف ہوتا ہے جس میں، اس کے تعلق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے. بس سمجھ میں آئیے، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے کنڈیشن ہے، شرطیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، بعض دوسرے محدثین نے یہ سب شرطیں بیان کی ہیں، اور یہ شرطیں بڑی اہم ہیں. اگر آپ ان شرطوں کو ذہن میں رکھیں گے تو جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر کے کہ لوگ جو ہے فضائل اعمال میں، فضائل اعمال میں ضعیف حدیثوں پر عمل کرنے کی باتیں بعض علماء سے آئی ہوئی ہیں، یا امام سے یا امہ سے آئی ہوئی ہیں، جن سے بھی آئی ہوئی ہیں، وہ بڑے عجیب کنڈیشن کے ساتھ ہیں، عام نہیں ہیں بہت زیادہ، بہت کنڈیشن کے ساتھ ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر یہ کنڈیشن سامنے رہیں گے تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلی بات ہمیں ذہن میں یہ اس کے تعلق سے یہ رکھ لینی چاہیے کہ سب سے پہلی بات حدیث میں ضعف بہت زیادہ نہ ہو، معمولی درجے کا ہو. آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ فضائل اعمال کے تعلق سے، اعمال کی فضیلتوں کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، تو بہت زیادہ موضوع اور منگھڑت روایتیں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر، بہت کمزور قسم کی روایتیں بھی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے فضائل کے تعلق سے، تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ مستحب، جسے مستحب کہا جاتا ہے، وہ چیز بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مستحب ہونا بھی یہ شریعت کا ایک حکم ہے. بلکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ فضائل اعمال جو ان کے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو ہے اس کا تعلق فضائل سے ہو، احکام سے نہ ہو، تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم اپنی جگہ پر ثابت ہے، لیکن اس حدیث سے صرف اس کی ایک فضیلت معلوم ہو رہی ہے. میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، زہا کی نماز، چاشت کی نماز، سورج نکلنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اوپر ہونے تک بھی، اس کو جو ہے زہا کی نماز، صلاۃ زہا عربی میں کہتے ہیں، چاشت کی نماز ہم اردو میں کہتے ہیں. اس کے بارے میں کئی روایتیں ہیں، دو رکعت، چار رکعت کے تعلق سے، چھ رکعت کے تعلق سے، بارہ رکعت تک کی بات. اس میں ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ جو بھی اسے پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخلے کے تعلق سے یہ فضیلت ہوئی. اس سے حکم نہیں ثابت ہو رہا، یہ کیا ثابت ہو رہا؟ فضیلت. تو یہ مطلب ہے فضائل کا، یعنی حکم دوسری حدیث سے ثابت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دو رکعت پڑھنے کا حکم دیا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعت نماز پڑھی چاشت کے وقت میں، آپ سے بھی ثابت ہے، اور آپ نے بعض صحابہ کو حکم دیا، یہ سب ثابت ہے اپنی جگہ پر، یہ مستحب ہی ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہی ایک حکم ہے، یہ وہ ثابت ہے، لیکن کسی حدیث سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے بس. تو یہ مطلب ہوتا ہے پر اس پہ جو شرط ہے نا کہ فضائل سے تعلق ہو، احکام عقائد سے نہ ہو، تو فضیلت سے مراد یہ ہے، یہ ذہن میں رہے آپ کو، یعنی حکم ثابت ہے کسی دوسری صحیح یا حسن حدیث سے، اور اس ضعیف حدیث میں صرف کیا بیان کیا گیا ہے، اس کا فضیلت بیان کی گئی ہے اور کچھ بھی نہیں، حکم کے لحاظ سے نہیں، یعنی ہم اس حدیث سے عمل کے لحاظ سے حکم نہیں لیتے ہیں، بلکہ صرف یہ کہ ہم یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی یا ہمیں ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اس طرح کی باتیں جو ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ تو ایک ہوتا ہے فضیلت اور ایک ہے حکم. تو حکم ثابت کرنے کی بات یہ لوگ بھی نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں صرف فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کو بھی زیادہ مشہور نہیں کیا جا سکتا لوگوں میں، کہ اس پر عمل کرنے سے اتنا ثواب ہے، اس کو ہم لوگوں میں مشہور کیا جائے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس فضیلت کا ایک وہ کر کے احتیاط کے طور پر جو ہے، چلو ہو سکتا ہے ہم کو یہ جو ہے مل جائے، یہ فضیلت حاصل ہو جائے، اس پر عمل کرتا ہے. مسجد قباء جا کر کے نماز پڑھنے کے تعلق سے مثلا حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کی ایک خاص فضیلت بیان کی گئی کسی حدیث میں، تو اگر اس کے اندر تھوڑا عذاب بھی ہے تب بھی کوئی حرج ہے، کیونکہ وہاں جا کے نماز پڑھنا یہ فی نفسے ہی ثابت ہے. عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ ثابت ہے. اب اگر کسی ضعیف حدیث میں عاشورہ کے روزے کی کوئی خاص فضیلت بیان کر دی گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہم اسے لے سکتے ہیں، یہ مطلب ہے تیسرے قول کا، یہ ذہن میں رکھ لیجیے. لیکن اگر ایسی حدیث ہے کہ اس میں کسی خاص دن روزہ رکھنے کی بات کہی گئی ہے اور حدیث میں ضعف بھی ہے، تو ہم اس دن روزہ رکھنے کی بات اس سے ثابت نہیں کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے. یہ تیسرے قول کے تعلق سے، کس کے تعلق سے؟ تیسرے قول کے تعلق سے یہ بات ہے. یہ تیسرا قول بھی بہرحال ان شرطوں کے ساتھ، اس کنڈیشن کے ساتھ، اس کی بھی اہمیت ہے، اس کا بھی اپنی جگہ پر ایک مقام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ چونکہ ضعیف اور موضوع روایات سے امت میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کون سی رائے لی جائے؟ پہلی رائے لی جائے، یعنی ضعیف حدیثوں کو نہ فوائل میں، نہ احکام میں، نہ عقائد میں، چاہے اس مسئلے سے متعلق کوئی صحیح حدیث ہو نہ ہو، کسی بھی حال میں ضعیف حدیث کو صرف فضیلت بیان کرنے کے لیے بھی نہ ذکر کیا جائے، اسے نہ لیا جائے، اور ضعیف حدیثوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے عمل کے لحاظ سے، ورنہ تو بہرحال ضعیف حدیثوں کا علم بھی ضروری ہے، اگر علم نہیں رہے گا تو پھر صحیح حدیثوں کی پہچان نہیں ہو سکتی، علم ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اسے لوگوں کے درمیان رواج نہیں دیا جا سکتا. تھوڑا بہت ہمارے یہاں پہلے بعض محدثین نے ہندوستان میں علم حدیث کا ان کو اچھا علم تھا، لیکن بعض ضعیف حدیثوں پر عمل کرنے میں تھوڑی وہ سختی نہیں انہوں نے زیادہ کی، کہ چلو کیا ہے تھوڑا لوگ عمل ہی کریں گے، کیا فرق پڑتا ہے. اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی آ گئیں، حالانکہ ان لوگوں کو اس کے ضعیف ہونے کا علم تھا، لیکن اس سلسلے میں اتنی سختی نہیں کی گئی. چلو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، میں ایک مثال دوں آپ کو. ایک بہت زمانے تک ہمارے یہاں، ابھی تو الحمدللہ نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات جو ہے، بہت زمانے تک مردوں کی طرف سے قربانی یہ رواج چلتا رہا. کس کی طرف سے قربانی؟ مردوں کی طرف سے قربانی، جو لوگ مر چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی دینا، یہ چلتا رہا، اور کافی دنوں تک یہ چیز یعنی نسلن بعد نسلن یہ جو ہے چلتی رہی. جو حالانکہ کافی علم والے رہے اس وقت میں، ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مستقل میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے، کتابوں میں یہ الفاظ ہیں موجود ہیں، لیکن اس علاقے میں اور وہ اس علاقے کے بڑے جو ہے محدث اور امام رہے ہیں، اس علاقے میں اس کا رواج رہا، کیونکہ وہ ضعیف حدیث مانتے ہوئے بھی اس پر عمل کرنے کے تعلق سے اتنی سختی نہ برتنے کی وجہ سے یہ چیزیں لوگوں میں بڑی عام ہوتی گئیں، لوگوں میں اس کا عمل جو ہے رہتا گیا، باقی رہا، لوگ ایسا کرتے رہے، ایسی چیزیں لوگوں کے درمیان رہی، یہ سب باتیں جو ہے رہی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب باتیں رہی ہیں۔ اسی لیے اگر اس پر اس کو سامنے رکھا جائے اور احتیاط اس میں رکھا جائے کہ اگر کوئی بھی عمل جو مستحب درجے کا عمل ہے اور حدیث کے بارے میں زیادہ لوگوں کی رائے یہی ہے کہ وہ ضعیف ہے، بالکل کمزور حدیث ہے، اور اگر کچھ لوگ اس کو حسن لغیر ہی بھی مانتے ہوں، تب بھی احتیاطاً عمل نہ کرنا یہ بہتر ہوگا اس پہ، کیونکہ کسی بھی مستحب عمل کے بارے میں قیامت کے دن سوال تو نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے اس پر عمل کیا تھا یا عمل نہیں کیا تھا، مستحب عمل کے بارے میں سوال تو نہیں کیا جائے گا، فرائض کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو سنن ہے، سنن رواتب جسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مستحب اعمال ہیں یہ کبھی بھی اجر و ثواب میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں، اگر کسی موقع سے اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی موقع کی باتیں بلکہ کسی کے مشتبہ ہونے کے لحاظ سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا چھوڑ دینا اس میں احتیاط زیادہ ہے اس پر عمل کرنے کے مقابلے میں احتیاط کرنے سے۔ تو یہ بات تھی جو ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے تعلق سے۔
اور ایسے بات میں جب حدیث کی صحت میں کے بعد اختلاف ہے تو اس میں محنت کیا ہوتا ہے، جیسے لیکن مسلم میں کافی حدیث ہیں جسے شیخ مبارک نے صحیح ہونے کا حکم لگایا اور شیخ البانی سے ضعیف ہونے کے بعد،
جی وہ جو روایتیں ہیں جس میں وہ صحیح اس میں یہی ہے کہ وہ ضعیف ہیں، یعنی جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حکم ہے اس کے تعلق سے وہ ایک محدثانہ حکم ہے، یعنی حدیث کی تحقیق کے بعد ہی جو ہے ان کا وہ حکم ہے، اور جو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ رہتا ہے اس طرح کے تو حسن کا یا اس طرح کا جو حکم لگاتے ہیں بعض مرتبہ، اتنا زیادہ اس درجے کا محدثانہ عمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسی میں رہے برابر اور یہی کام کرتے رہے، اس کی وجہ سے پوری تحقیق کے بعد ہی ان کا وہ عمل، ان کا حکم لگتا ہے ان کا۔ تو جو اذکار ہیں جن کے بارے میں یہ ضعیف ہونے کے قائل ہیں، اس میں عمل کے لحاظ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات لی جائے عمل کے لحاظ سے کہ یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی اذکار اس طرح کے ہیں۔ اور جہاں تک اذکار کی بات ہے، اذکار میں ایک فضیلت ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ ذکر اس وقت پڑھا جائے، تو جس میں فضیلت کی بات آتی ہے اس میں تو اتنا مسئلہ نہیں آتا ہے، یہاں صرف فضیلت نہیں بلکہ یہاں پر حکم بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے ضعیف حدیث کو اس وقت نہیں لیں گے، نہ لینا ہی بہتر ہوتا ہے اور اس پر عمل نہ کرنا اس میں احتیاط زیادہ ہے۔
جی تو
اسی اصول کے تحت جو بھی اذکار ہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا ذکر کر لیجیے، قرآن کی تلاوت کر لیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ثابت اذکار ہیں وہ پڑھ لیجیے، ثواب تو ملے گا ہی۔ جب اس میں اختلاف آیا ہے اور اختلاف بھی بڑے قوی درجے کا ہے تو اس کو نظر انداز کر دینا یہی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کے بارے میں تھا؟ ضعیف حدیث کے یا موضوع روایت کے تعلق سے۔ جہاں تک موضوع روایتوں کی بات ہے اس کے بارے میں تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ صرف ایک طبقہ کرامیہ کا گزرا ہوا ہے جو ایسا کیا کرتا تھا، ورنہ سب کی یہ رائے ہے کہ موضوع روایت ہے، موضوع روایت ہے، نہ فضائل میں پیش کی جائیں نہ احکام کے، احکام تو خیر بہت دور کے، فضائل میں بھی پیش نہ کی جائیں، کیونکہ یہ من گھڑت باتیں ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سے ایسے عمل جو انسان کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ ضعیف ہے جو, میں صرف مثال سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا, جو مثال دے رہا ہوں کس کے لیے دے رہا ہوں, سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں. فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے یہاں تک کہ سورج نکل جائے, اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں, جس کو اشراق کی نماز, جو لوگ الگ الگ ہونے کے قائل ہیں اشراق اور جو ہے چاشت کی, وہ اس کو اشراق بولتے ہیں, اس کے بعد پڑھیں گے تو اس کو چاشت کی نماز, ورنہ اسی کو جو ہے چاشت کی نماز بھی کہہ لیا جاتا ہے. یہ ہے اس کے اپنے فضائل, اس کے اپنے یہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں فضیلت بیان کی گئی وہ ضعیف ہے بول کر کے, کبھی کبھی اس کے فضائل بہت زیادہ بیان کر دیے جائیں, اتنے زیادہ بیان کر دیے جائیں کہ ایک آدمی جس کے پاس فجر کی نماز کے بعد اپنا کوئی بہت ضروری کام ہو جو اس کے واجبات میں آتا ہے, لیکن صرف اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دے گا. یعنی صرف یہی نہ سمجھیے گا کہ یہ فضیلت والی حدیثیں بیان کرنے میں کیا نقصان ہے, آخر اگر عمل ثابت ہے کیا پریشانی کی بات, نہیں, کبھی یہ فضائل سن کر کے آدمی اپنا دوسرا ضروری کام چھوڑ سکتا ہے, یہ نقصان ہے اس کا, بیان کرتے ہیں اس کو. ہو سکتا ہے اس کو کوئی بہت ضروری کام ہو, گھر میں بچہ بیمار ہو, اس کو کہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا, یہ اس کے اوپر واجبات میں سے آتا ہے. اس وقت اس کے کھیت پر کوئی کام ہو, اس کی ڈیوٹی ہو جو روزی روٹی کمانے کے لیے ضروری ہے اس کے لیے, اور صرف یہ سن کر کے جس کی بڑی فضیلت ہے وہاں پر بیٹھ گیا ہو, تو کبھی کسی بھی عمل کے فضائل بھی جو ضعیف اور موضوع روایات سے ثابت ہوتے ہیں اس کو پیش کرنے کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ آدمی کبھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا کوئی ضروری کام چھوڑ سکتا ہے کہ مجھے یہ فضیلت حاصل ہو. اسی لیے فضائل کا بھی اپنا ایک حساب ہی رہنا چاہیے, فضائل کے بیان کرنے میں بھی ایک حد ہونی چاہیے, تاکہ سامنے والے کو بھی عمل کرنے کے لحاظ سے یہ بات رہے کہ فضیلت ہے عمل کرتا ہے, لیکن اس سے کوئی ضروری کام آ جاتا ہے تو جا کر کے وہ اس کام کو بھی انجام دے, اس کے لیے ضروری ہے, اس بات کو وہ سمجھے. بعض اوقات لوگ واجبات میں اور فضائل میں بھی فرق نہیں کر پاتے, واجبات اور مستحبات میں فرق نہیں کر پاتے, کسی مستحب کام کے لیے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے جبکہ وہ واجب ہے, اور یہ کیا ہے, مستحب ہے, کسی مستحب کے لیے واجب کو نہیں چھوڑا جا سکتا, ضروری کام کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اس سلسلے میں آپ کو جو ہے یہ کافی جو ہے یہ ہوگا کہ جو بہت سے مسائل آتے رہتے ہیں, بہت سے مسائل آتے رہتے ہیں جو مختلف جماعتوں کے اس کے اس کے, اس میں یہ چیزیں بہت حد تک آ جاتی ہیں. فضائل کے بیان کرنے کی وجہ سے بہت سارے واجبات چھوڑ جاتے ہیں, ان لوگوں سے بھی چھوڑ جاتے ہیں, اور اس کو وہ لوگ انجام نہیں دے پاتے, دوسرے گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے, دوسرے لوگوں کو اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے, انجام نہیں دے پاتے, کیونکہ وہ دونوں کے درمیان جو توازن آنا چاہیے, وزن آنا چاہیے, وہ اس کو باقی نہیں رکھ پاتے ہیں. تو یہ بات ذرا ضعیف اور موضوع روایتوں کے بارے میں تھی, چند باتیں ذرا سا ہمارے اس سے نکل گئی. تو ضعیف اور موضوع روایتوں پر عمل کرنے کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے, یہ تین رائے جو اہل علم کی ہم نے پیش کی آپ کو, لیکن ہم بہتر رائے یہی سمجھتے ہیں کہ ضعیف اور موضوع روایت, موضوع تو خیر بالکل ہے ہی موضوع, ضعیف روایتوں پر بھی عمل نہ کیا جائے, اور کسی بھی لحاظ, یہاں تک کہ کسی فضیلت کا ذکر ہو تب بھی اسے پیش نہ کیا جائے, اس فضیلت کو پیش نہ کیا جائے, اس سے مکمل طریقے سے اجتناب کیا جائے, اور خاص طریقے سے اس دور میں, کیونکہ اس دور میں بہت ساری بدعتیں صرف ضعیف حدیثوں ہی کی وجہ سے ہیں, بہت ساری بدعتوں پر جو عمل ہے یہ صرف ضعیف حدیثوں ہی کی وجہ سے, جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ضعیف روایت اس کے لیے پیش کر دی جاتی ہے, وہ روایتیں ضعیف ہیں جس کے بارے میں گمان, ہمارا غالب گمان یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے, اور بعد میں کسی درجے میں یہ گڑھی ہوئی چیزیں ہیں, اسی لیے ان کو مکمل طریقے سے چھوڑ دینا یہی آج کے زمانے کا تقاضا ہے. دوسری بات اس سلسلے میں, اسی کے تعلق سے, کہ فضائل بھی جو صحیح احادیث میں آئے ہوئے ہیں یہ فضائل ہمارے لیے کافی ہیں. اعمال کے فضائل کو ثابت جو ثابت احادیث میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے لیے, عمل کے لیے جو حدیثیں ہیں وہ تو کافی ہیں ہی, فضائل کے باب میں بھی جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں کسی بھی عمل کے تعلق سے جو ثابت احادیث ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں, ہمارے عمل کرنے کے لیے وہ کافی ہیں. مزید عمل پر ابھارنے کے لیے ضعیف اور موضوع روایتوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے جب ضعیف اور موضوع روایتوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جن کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کے باوجود بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا عمل ہے اس کے اوپر, تو بعد میں کسی اور دوسرے مسئلے کے تعلق سے کہتے ہیں فلاں موقع پر اس پر عمل کیا تو اس موقع پر عمل کرنے میں کیا حرج ہے, کیوں نہیں کر سکتے؟ تب ان کے سوالوں کا جواب کہاں کہاں آپ دیتے پھریں گے, ہاں نہیں یہاں اس موقع پر کوئی حرج نہیں تھا لیکن اس موقع پر حرج ہے. نہیں, لوگوں کے لیے بھی یہ چیز پریشانی کا سبب بنے گی کہ اس موقع پر صحیح ہے کوئی بات نہیں ہم لے سکتے ہیں اس موقع پر. اس لیے جب یہ آ جائے کہ حدیث ضعیف ہے اور خاص طریقے سے ایسی ضعیف احادیث جس پر سارے محدثین کا اتفاق ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے, ان کو چاہے فضائل کے باب میں ہو کسی بھی باب میں ہو کسی بھی لحاظ سے اسے بیان نہیں کرنا چاہیے, پیش نہیں کرنا چاہیے, عمل نہیں کرنا چاہیے, عمل کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کبھی بیان کرنا بھی ہو تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ حدیث ضعیف ہے. بس یہ ہے اس مسئلے کا خلاصہ پورے طریقے سے ضعیف اور موضوع روایتوں پر عمل کرنے کے تعلق سے. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے, شبہ کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف حدیثیں کرتے ہیں. ہم چونکہ اس کے خلاف تو نہیں ہیں نا, ہم تو اس کی دین کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے کر رہے ہیں یہ کام, اس لیے تو صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی وہ جو فضائل اعمال کے تعلق سے جو باتیں کہی جاتی تقریباً وہی بات اس زمانے میں کرامیہ نے کہی, یعنی فضائل اعمال کے جو بیان ہوتا ہے ضعیف اور موضوع روایتیں یا جو ہے واقعات اور قصوں کی روشنی میں, تو اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لوگ اور دین سے قریب آئیں گے, نماز سے قریب آئیں گے. تو اس زمانے میں وہ لوگ یہی شبہ جو ہے لاتے تھے, اسی کو سامنے رکھ کر کے یہ کام انہوں نے کیا ہے. لیکن بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین دے کر کے بھیجا ہے, اس دین کا چہرہ بگاڑنا ہے, اس کو مقصد کرنا, اس کو خراب کرنا ہے اگر اس طرح کی باتیں لے کر کے آتے. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ کو دین پہنچانا ہے, اور جو ہر نبی کی ذمہ داری ہے جو ایمان بالرسول میں باتیں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں کہ تبلیغ یعنی پہنچانا اس کو پورے طریقے سے, یہ ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی تھی, گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فضائل کے ہم تک پہنچائی ہیں وہ ہمارے لیے کافی نہیں, اور یہ غلط تصور ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ہدایت بھیجی ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کو عمل سے قریب لانے کے لیے, وہ کافی نہیں ہے. ہمیں مزید ضرورت ہے ہدایت کے لیے لوگوں کی کہ ہم کچھ ضعیف اور موضوع جو ہے روایتیں بھی شامل کر کے اس کو پیش کریں. اس پہلو سے انہوں نے نہیں سوچا, یہ بہت بڑی خیانت ہے دین کے اندر اگر کوئی آدمی ضعیف اور موضوع روایتوں کو لے کر کے آتا ہے تو. دونوں کو شامل ہے جی, وہ دونوں کو شامل ہے. اور شاید شروع کے درست میں یہ بات آئی تھی جب وہ اصول حدیث کے شروع کے دروس میں یہ بات آ چکی ہے. اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں گے تو شروع میں جو دین کی حفاظت کی بات کہی گئی ہے تو دین کی حفاظت میں دونوں شامل ہیں, قرآن کی حفاظت بھی اور حدیث کی حفاظت بھی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ذکر سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو پہلی بات جو عام طریقے سے مفسرین کی ہے کہ ذکر سے مراد یہاں پر قرآن اور حدیث دونوں ہیں. دوسرے الفاظ میں ہم کہیں تو اس سے مراد وحی ہے, اس سے مراد وحی ہے, وہ ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے بندوں کے لیے, وہی ہدایت ہے, اسی کو ذکر کہا گیا ہے. اور یہ ہدایت دونوں حصوں میں شامل ہے, یعنی وحی غیر متلو اور وحی غیر متلو. تو قرآن کو وحی متلو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے, اور حدیث کے لیے وحی غیر متلو کہتے ہیں, لیکن وہ بھی وحی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز نازل ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یہ مفسرین کی زیادہ جو مفسرین کی رائے ہے. اگر ذکر سے مراد آپ صرف قرآن کو بھی لیتے ہیں, ذکر سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ صرف قرآن ہے, تب بھی حدیث اس میں شامل ہے, کیونکہ قرآن کو محفوظ کرنے کو ہم تصور نہیں کر سکتے جب تک حدیث کو محفوظ نہ کیا جائے. اس کو کہتے ہیں دلالت کے لحاظ سے, اصول فقہ کے اصل میں یہ باتیں ہوتی ہیں, دلالت کے لحاظ سے کہ یہ دلالت شمول ہے. یعنی اگر ذکر کا یہ لفظ صرف قرآن کے لیے ہے تب بھی اس میں حدیث کی حفاظت شامل ہو جاتی ہے, دلالت تضمن کہہ لیجیے کہ اس میں شامل ہو جاتی ہے. کیسے شامل ہو جاتی ہے؟ کہ قرآن کی حفاظت حدیث کی حفاظت کے بغیر تصور نہیں کی جا سکتی, کیونکہ قرآن کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ مجمل ہیں. قرآن میں کہا کہ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. ہم نماز کیسے پڑھیں گے اگر اس کو محفوظ نہیں کیا جائے گا؟ تو قرآن کی آیت بھی محفوظ نہیں. زکات دو, زکات کب دیں گے, کیسے دیں گے, اگر اس کی تفصیلات کو محفوظ نہیں رکھیں گے تو قرآن کی آیت آتو زکاۃ تو محفوظ نہیں ہے. قرآن کی حفاظت کا مطلب یاد رکھیے کبھی یہ نہیں ہے کہ اس کے یہ الفاظ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ یہ الفاظ محفوظ رہیں گے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, بلکہ اس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی ہے, وہ بھی محفوظ رہنا چاہیے, ورنہ عمل کیسے کریں گے؟ قرآن تو عمل کے لیے نازل کیا گیا, قرآن تو تبرک کے لیے نازل نہیں کیا گیا, کیسے اس پر عمل کریں گے؟ عمل کرنا کیسے ممکن اگر حدیث کو جو ہے محفوظ نہیں کریں گے؟ تو اگر آپ یہ کہتے بھی ہیں کہ ذکر سے مراد صرف کیا ہے, قرآن ہے, تب بھی حدیث کی حفاظت خود بخود اس میں داخل ہو جاتی ہے. حدیث کی حفاظت کے بغیر قرآن کی حفاظت ممکن نہیں. بلکہ یہ بھی ہے, اس کو بھی جوڑ کر کے رکھیے کہ ہاں, ایک تیسرا درجہ وہ کیا ہے؟ مسلمان کی حفاظت بھی ساتھ میں ضروری ہے. کہتے ہیں قرآن کی یہی آیت اس بات کی بھی ضمانت دیتی ہے کہ ہمیشہ جو صحیح مسلمان ہیں وہ باقی رہیں گے. اسی آیت سے وہ بات بھی معلوم ہوتی ہے. کیسے معلوم ہوتی ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں احادیث یہ محفوظ کب رہیں گی؟ جب اس پر عمل کرنے والے لوگ محفوظ رہیں گے, ان کی حفاظت بھی ضروری ہے. اسی لیے بات یہ, جب تک آپ کتاب و سنت پر عمل کرتے رہیں گے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک ایسی جماعت کو محفوظ رکھے گا. الفاظ کی حفاظت صرف نہیں ہے بلکہ ایک پورے نظام کی حفاظت ہے, وہ ہمیشہ باقی رہے گا اور قیامت تک باقی رہے گا. جی ہم دوسرا